أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتدفئ غضب الرب كفى تدفئ الماء النار او كما قال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. انسان کی یہ خصلت ہونا چاہیے کہ وہ اچھائیوں کی طرف بڑھے اور برائیوں سے پیچھے ہٹے. اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ عظمت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو عطا فرمائی ہے. جس طرح آدمی اس بات کو اچھا جانتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو, اس کو خوشی ملے, اسے عزت ملے, ترقی ملے, اسے آرام اور راحت ہو, اسے ایسے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے جو خوشی کے ہو, راحت کے ہو, آرام کے ہو, ایسے طریقے اور سلیقے سے رہے سہے جس میں اس کی زندگی پر اطمینان ہو, سکون کے ساتھ ہو, عزت و خوشی کے ساتھ ہو. جس طرح کچھ چیزیں دنیا کے اندر خوشی, آرام, حفاظت اور عزت کے اسباب ہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آرام میں خلل ڈالتی ہے اور حفاظت کے بجائے بے سکونی پیدا کرتی ہے. اور انسان کی عزت کے لیے اور توانائی اور صلاحیتوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے. بہت ساری چیزوں کو تو آدمی خود جانتا ہے, بھئی یہ بھیڑیا ہے کھا جائے گا, یہ شیر اور چیتا ہے نقصان پہنچا دیں گے, یہ بخار ہے اس کا بار بار آنا ٹھیک نہیں ہے, یہ درد جو پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ معلوم ہونا چاہیے, علاج کا پتہ ہونا چاہیے, بھئی کچھ حلال رزق دولت اور ثروت ہو تو آدمی جو چاہے کر لے, خوشی سے رہے, بچوں کی تربیت تعلیم کا خیال رکھے, اچھا خوشگوار قسم کا ماحول ہو, تسلی اور اطمینان کے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہو تو آدمی خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور ہم غلط جانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس جس سے بھی ہمیں آرام ملے اور جو چیز بھی ہمیں اچھی لگے وہ صحت افزائے اور اس سے ہمیں آرام ہو. شریعت نے کہا کہ یہ غلط بات ہے, آپ کہاں سب کچھ جانتے ہیں, آپ تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے اور آپ ہے, آپ ہے اور خوشیاں ہیں, تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور دنیا کی ہر خوشی, ہر حفاظت ایک نہ ایک دن تزلزل اختیار کر لے گی. یہ چند سال کی زندگی تو ویسے ہی گزرتی ہے, عزت سے گزرے, حفاظت سے گزرے, وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کا کیا سامان ہے, اس کے لیے کیا کرو گے. جیسے ایک آدمی بظاہر خوش و خرم ہے, ٹھیک ہے, اچانک کوئی ڈاکٹری رپورٹ آ جاتی ہے کسی ڈسپینسری سے یا لیبارٹری سے, تو وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ بھائی اس میں تو خون بھی ٹھیک نہیں ہے اور دل کی حالت بھی صحیح نہیں ہے, گردوں کا فنکشن بھی متاثر ہے. یہ ایک دن پہلے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا, اب جب رپورٹ آئی تو زیادہ سے زیادہ یہ کر لے گا کہ ایک دو اور لیبارٹریوں کو رجوع کر لے, وہاں سے بھی آیا تصدیق ہو گئی. یہ 6 فٹ ہے انسان, چھوٹا سا جسم, ننے منے اعضا, اس کے کتنے کوائف ہیں جن سے بے خبری ہے. اور یہ جتنی بیماریوں کے نام لیتے ہیں یہ بہت تھوڑی ہے, اس سے علاوہ سینکڑوں اور ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں ہم اور آپ کہاں جانتے ہیں. اس مختصر نظام زندگی اس کے پورے احوال ہم پر منکشف نہیں ہے, اس کے لیے کوئی معالج, کوئی محتاط ماہر حکیم, ہمدرد طبیب. حکیم صاحب نے خط لکھا ہے مجھے, بہت ناراضگی جائے گی, میں ان کی خدمت میں معذرت خواہوں. اور واقعی اللہ نے حکماء و طبا کو بھی بڑی صلاحیتیں دی ہے, وہ استعمال کم ہوتی ہے. اور ایسے حکماء و طبا جو انسانیت کے ہمدرد ہیں, ان کے علاج معالجے بہترین کرنے کے درپے ہیں, کیا کہنا ہے ان کا. وہ تو محسن ہیں, بڑے مکرم اور مکرم ہیں, ہر طرح ہمارے محترم اور مکرم ہیں. بہت سارے باتیں ایسی ہیں اور امراض جن میں ان کا عمل دخل نہیں ہے, اور ان میں وہ عمل دخل کرتے ہیں ان پر میں نے تنقید کی تھی, اور اس پر اب بھی قائم ہوں کہ اس سے ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. اللہ اکبر و کبیرہ. ڈاکٹر یا حکیم طبیب جتنا قابل ہوتا ہے اتنا محتاط زیادہ ہوتا ہے, اور یہ احتیاط خود دلیل ہے طہارت کی, پاکی کی دلیل ہے. ہر کام میں آدمی ہاتھ نہ ڈالے, ہر کام کون کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب انجینئرنگ کہاں جانتے ہیں, اور انجینئر صاحب قانونی نقطے کہاں جان سکتے ہیں. الا ان للحرب رجالا ورجالا لقصعت وسریدی, یہ سارے انسان مل کر بما حکیم طبیبوں کے, یہ آخرت کے بارے میں کب بھی نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے. یہ جاننا کہ یہ زندگی عارضی ہے اور بڑی زندگی بعد میں ہوگی, یہ بھی نبیوں نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے عزت سے گزارنے, آرام ضروری نہیں ہے, آرام کا لحاظ شریعت نہیں کرتی. اگر کسی کو تکاوٹ ہے, دل نہیں چاہتا, تو جماعت معاف نہیں ہے, مجرم ہے. تارک الجماعت ملعون, یہ جماعت چھوڑنے والا لعنتی ہے. ہاں بیمار ہے, خود اٹھ کے جا نہیں سکتا ہے, سہارا ہے نہیں, راستے امن کے نہیں ہے, خطرہ یقین کے درجے میں ہے, یہ آزار ہے. آزار و ترک مثال دیتا ہوں, آزار و ترک الجماع, کس کس وجہ سے ایک مومن مسلم نماز با جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ فقہی مسئلہ ہے. فقہا سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور سوچ سوچ کر احادیثوں سے, آثار سے باتیں نکالی, کیونکہ دینی معذرت کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہر شخص قبول کر لے اور وہ دین کا حصہ بنے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں جب حدیث یاد فرمائی بہت زیادہ, 600,000 احادیث اپنے زمانے میں یاد فرمائی, تو ان کے استاد علی بن مدینی نے ان کو کہا کہ اب آپ فقہ پڑھیں. فقہ اس علم کو کہتے ہیں کہ مسافر کب بنتا ہے, کیا کرے گا, مریض میں کب وہ وقت آئے گا کہ اس کو نماز کھڑے کے بجائے بیٹھ کر پڑھ سکے, اور پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہو سکے. ایک مسلم کو, ایک مومن کو جماعت نماز با جماعت چھوڑنے کی اجازت کب ملنا چاہیے, یہ فقہ ہے. یہ آسان گپ شپ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, فقہ ایک ضروری علم ہے، جس طرح حکمت اور طب اور ڈاکٹری دنیا کی زندگی کی صحت کے فائدہ مند چیزیں ہیں، اس طرح اخروی زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالی کے حضور صحیح اور سلامت پیش ہونا کہ اللہ تعالی خوش ہو جائے، ناراض نہ ہو، ثواب دے، پکڑے نہیں، جنت نصیب فرمائے، جہنم سے دور رکھے، اس کے لیے قرآن کریم اور سنت و حدیث کا جو حصہ استعمال ہوتا ہے بہت ضروری، اس کا نام فقہ ہے، کیونکہ اس کی طرف توجہ کم ہے۔ تو امام بخاری کو اپنے استاد نے کہا کہ آپ فقہ پڑھ لیں، حدیثیں تو یاد کر لی ہے، فقہ بھی پڑھ لیں کسی اچھے عالم سے۔ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا فقہ جو بھی مسئلہ ہے حدیثوں میں آیا، جیسے علی حدیث کہتے ہیں ہم حل کر دیں گے۔ تو ان کے استاد نے ان سے کہا کہ دیکھو، طب میں لکھا ہے کہ زکام جو ہے یہ عمر امراض بیماریوں کی جڑ ہے، اور مجھے آج زکام ہے اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، اجازت ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں؟ نہ، بخاری نے کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ بیماری تو وجہ ہے، من کان منکم مریضا، قرآن کہتا ہے مریض معاف ہے، اور زکام تو تمام بیماریوں کی جڑ ہے، نزلہ ہے، چھینکے آ رہی ہے، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، اگر بر وقت علاج نہیں ہوا بخار بھی ہو جائے گا اور گلے میں تکلیف بڑھے گی، کھانسی شروع ہو جائے گی، علاج نہیں ہوا پیپڑے میں سوراخ ہو جائے گا، ٹی بی ہو جائے گی، ٹی بی کا علاج نہیں ہوا تو کینسر تیار۔ امام بخاری چپ ہو گئے، استاد نے ان کو کہا کہ نہیں فقہ پڑھ لیں، فقہ میں یہ تمام تفصیلات طے ہو جائے گی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عیسیٰ ابن عباد، ہمارے حنفیوں کے بڑے معتبر عالم ہیں، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ مکہ مکرمہ کے اندر پوری پوری نمازیں پڑھتے تھے، جب کبھی جماعت چھوٹ جاتی تو کسی نے ان کو کہا کہ 15 دن کے اندر اندر عام منا عرفات مزدلفہ جانے والے، تو آپ کے 15 دن یہاں پورے نہیں ہیں، مسافر ہو، لہذا سفرانہ پڑا کرو۔ اچھا، پھر جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو پھر وہ اسی خیال میں کہ چونکہ میں سفرانہ دنوں میں ہوں، کسی نے کہا آپ تو آپ کے دن زیادہ ہے، پوری پڑا کرو، تو وہ کہتے ہیں ایک ہی سفر میں 2 غلطیاں پیش آ گئی، ذرا سی کوتاہی فقہ کی ہو گئی فوراً لغزش واقع ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کئی کئی جلدیں کتابیں لکھیے، لیکن جب موقع آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پریشانی کا علاج بھی یہ ہے کہ فقہ میں مہارت ہو، اور جب نہیں ہے فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو ان علماء سے جن کو فقہ یاد ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رفع الملام میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ عام دنیا کے لوگ بڑے اماموں کو مانے، جیسے ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، جن کو سہولت ہے وہ فقہ میں امام شافعی کو مانتے ہیں، کوئی مالک و احمد کو۔ بے لگام رہنا ٹھیک نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا۔ اور جب آدمی کا خود علم کتاب و سنت کا پورا نہ ہو تو وہ قریب کے حق مفتی سے رجوع کرے، مفتی صاحبان فقہ بتانے کے ماہر ہوتے ہیں، دن رات ان کا فقہ کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو یہ جو دنیا ہے اس کے 2 حصے ہیں، کچھ حصے جو دنیا ہی میں مستعمل ہے، اس میں تو مومن کیا، کافر بھی ماہر ہے، ڈاکٹری کے انتہا کو پہنچتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بڑے بڑے قانون دان بنتے ہیں، وزارتیں اور صدارتیں وہ سب وہ نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے نظام میں تو شاید آگے ہے وہ. یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کی عمر بہت کم ہے اور بہت جلدی جواب دینے والا ہے. ایک نظام اسی زندگی کا آخرت سے متعلق ہے. جس طرح اس دن کے بعد رات آنے والی ہے اور اس رات کے بعد اگلا دن طلوع ہونے والا ہے، اس طرح آخرت اس سے زیادہ برحق ہے. ان الساعت آتیت لا ریب فیہا، قیامت کا آنا تو ٹوک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قیامت لتجزا کل نفس بما تسعى، اس زندگی کی ہر ہر چیز کا حساب وہاں ہوگا. لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں یہاں کی خوشیوں کا پتہ کیا جائے گا. آپ تو صحت مند تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، خود مسجد جا سکتے تھے، اہل حق کی مسجد بھی موجود تھی، جماعت ہو رہی تھی، پنج وقت تھا، کیوں نہیں جا رہے تھے؟ آپ کو اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، آپ فقراء مساکین پریشان حالوں کی بھرپور مدد کر سکتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ مال کا شکر کیوں ادا نہیں کیا ہے؟ جوانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ بے کنٹرول ہو، آپ کی شرمگاہ لٹ رہی ہو، آپ کی غذا ناسور کی ہو. کیا جوان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مضبوط ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مضبوط ہمت کے ساتھ گناہوں کا مقابلہ کرے؟ یہ جوان ہے. وہ تو جوان نہیں ہے، اس نے تو جوانی کو بدنام کیا ہے جو معصیت کا شکار ہو گیا ہے. بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں ابھی تو ہماری جوانی ہے، جوانی کیا مطلب ہے؟ خودکشی کرنا چاہتے ہو کیا؟ جوانی کا کیا مطلب ہے؟ زنا کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ چوری اور لفنگا بازی کرنا چاہتے ہو؟ اس کے لیے جوانی دی گئی ہے؟ جو صلاحیتیں اور قوتیں، نشاط اور انبساط اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان کو استعمال کر لیں. جوان تو اپنے ساتھ کئی بوڑھوں کو پار کرا سکتا ہے، کئی ناتوان کمزور اور بچوں کو آگے بڑھا سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی اور جبریل نے آپ کو پکڑا اور بیچا اور آپ نے سینے میں کچھ درد محسوس کیا، لقد خشیت علی نفسی، مسلمانوں کی پہلی ماں، اسلام کی عظیم محسنہ ام المومنین خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. تو اس سے پہلے پہلے جیسے بی بی صاحبہ نے یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی ایسی بیماری یا آفت پیچھے نہیں پڑے گی. انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں. رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو قائم رکھنا یہ ضروری ہے. یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے چچا ہے، یہ ہمارے نانا ہے، یہ ہمارے دادا ہے، یہ میری والدہ کی طرف سے رشتہ ہے، یہ میرے والد صاحب کے، ان کو رکھنا ہے. انک لتصل، جی میرے پاس پیسے بہت ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لے، یہ اسلام نے یہ سکھایا ہے. انک لتصل الرحم، دور کون سا ہے؟ مکے والے شرک میں پڑے ہوئے، پانی کی جگہ شراب پیتے ہیں، اپنی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑتے، مٹی میں گاڑتے ہیں. آپ ان میں رہ نہیں سکتے ہیں، غار حرا جا کے پناہ لیتے ہیں کہ ماحول خراب ہے. وہ تم نے ماحول خراب دیکھا نہیں ہے، اللہ نہ دکھا ہے، قرآن و سنت سے پوچھو، عقل آ جائے گی. کیا کیا خراب ماحول، زید ابن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بازار آیا تھا سودا سل خریدنے، اس کو پکڑ کے کہیں اور بیچا، چلتے چلتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کے لیے پیش کیا، اور ان کی ماں کو کہیں اور جا کے بیچ ڈالا. توبہ، انسان حیوانات کی جگہ اور پیسوں اور سونے چاندی کی جگہ انسان لوٹ رہے تھے کھلے بندوں عام منڈیوں میں. یہ غلام ہے، یہ کنیز ہے، کیا مطلب ہے؟ انسانوں کے سودے ہو رہے ہیں، ان کی گردنیں بک رہی ہیں. حالات تو اس لیے خراب ہے کہ ہم نے علم کو موقع پر استعمال نہیں کیا. تو علماء پریشان ہوئے، مالداروں نے بر وقت مال خرچ نہیں کیا، جیسے چاہیے تھا ایسا نہیں کیا ہے، کچھ دیا کچھ دبایا ہے، اکثر دبایا ہے. تو خیر ضعیف رہی اور شر غالب آ گیا. جب خیر ضعیف ہوئی اور شر غالب آئے تو شر میں سب کچھ ہوتا ہے، قتل بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، وجہ بھی معلوم نہیں ہے. ذرا سی بات پہ پورا شہر کوہرام مچ جاتا ہے، قصاب خانہ بن جاتا ہے. عام مسلمان عام طرز سے توبہ استغفار کرے. میں نے رات کے درس میں بھی کہا ہے، مالداران بڑی بڑی خیرات کرے، گائے اور بھینسے اور اونٹ کٹوائے، سینکڑوں بکرے مینڈے کٹائے، فقراء مساکین میں تقسیم کرے، بے گھروں کو گھر دے، بے جاموں کو لباس خرید کے دے، بھوکوں اور پیاسوں کو راشن بندوائے مہینوں اور برسوں کے. یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیمرامین کو ثبوت کرانے کے لیے ٹرک آیا اور ٹرک گیا اور یہ جا رہا ہے، یہ سب دھوکہ بازی. یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو آخرت کے قائل نہیں ہے. میں ان باتوں کا نوٹس لیتا ہوں جس میں آخرت یقینی ہے اور جو ایمان کا تقاضا ہے. اللہ سچے ہیں اور سچ کو پسند فرماتے ہیں، پاک ہے اور پاک بازوں کی قبول فرماتے ہیں. اس صدق اور طہارت پر آنا پڑے گا، تب جا کے عذاب اٹھے گا، ورنہ یہی شہر کیا، دس شہر اور بھی لرزاں ہیں. یہ صوبہ اور شہر کیا، صوبہ سرحد میں کون سا امن ہے؟ یہاں انسان انسانوں کو مار رہے ہیں، وہاں سمندر کی جگہ دریا اور نہر کو مس کر کے اس کو اتنا چڑھایا کہ لوگ گھروں سے رات کو سوئے تھے، صبح ان کی لاشیں اٹک کے پاس مٹی میں پس رہی تھی، دس رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا. توبہ توبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. کبھی بھی زمین پر سکون نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالی کی عبادت اخلاص کے ساتھ نہ ہو. بخاری شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ فرمایا، صحابہ نے شکوہ کیا کہیں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، لوٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بہت حالات خراب ہیں. آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہو جائے گا، تم تھوڑی جلدی کرتے ہو. وہ وقت دور نہیں ہے جب صنعاء سے ایک خاتون زیورات جڑی ہوئی روانہ ہوگی اور یہاں مدینہ آئے گی. لا تخافو الا اللہ، سوائے خدا کے کسی کا خوف اس کے دل میں بھی نہیں آیا ہوگا. اب تو گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، بینکوں میں، دینی اداروں میں، مسجد اور مدرسوں میں خوف و ہراس کی فضا ہے. جرائم اتنے عام ہو چکے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہر جگہ فساد مچا ہوا ہے، یہ سب لوگوں کے کرتوت ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے اور فضل ہے، احسان ہے اور مہربانی کرنے کی ہے. انسان خود بہت بڑا ظالم ہے. انہو کان ظلوما جہولا. تو جب حضرت نے کہا کہ تم کو جلدی کرتے ہو ورنہ صنعاء سے خاتون روانہ ہوگی، آیا مکہ مدینہ پہنچے گی اس کو بالکل امن ہوگا، سوائے خدا کے کسی کا خوف دل میں بھی نہیں آیا ہوگا. صحابہ بڑے حیران ہوئے، اینا دعار تئی، قبیلے تئی کے ڈاکو کہاں گئے ہوں گے اس دن؟ وہ تو چمڑا اتار لیتے، جیسے آج کل کئی حادثہ ہو جاتا ہے، کان کاٹ دیتے کینچی سے زیور کے لیے، ہاتھ کا تک کاٹے گئے. این دوارو تئی، بنو تئی قبیلے کے چور ڈاکو کہاں گئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہی ٹھیک ہو کے حفاظت کے لیے جگہ جگہ کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے، تعلیمات کی برکت ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر دین کا کام اور محنت کی گئی تو خیر بڑھے گی، لوگوں کو امن نصیب ہوگا، عزت ملے گی، سکون ہو جائے گا. اور اگر دین کے راستے روک لیے گئے اور دین والوں کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے راستے ناہموار کیے گئے تو شر پھیلے گا، اور شر میں کسی کو بھی امن نہیں ملتا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کسی بڑی جماعت کا آدمی ہوں، نہ یہ خیال کرے کہ میری پشت پر بہت دہشت گرد ہے، ہماری طاقت و اقتدار ہے، یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، انہی کے قیمتی لوگ چلے گئے، ان کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے. ہمیں اچھے اور برے سب کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ برا برا کیوں رہے وہ بھی اچھائی قبول کرے. ہمارے پیغمبر صرف پاکوں کے لیے نہیں، ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان ناپاکوں کو پاک کر کے اور ان سے محبت فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ناپاکوں کو پاک کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور صاف ستھرے ہو جاؤ، ذہن بھی پاک، دل بھی پاک، ماحول بھی پاک، رزق بھی پاک، لباس اور اعمال بھی پاکوں والے. کیسے ہوگا یہ؟ وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، بہت زیادہ بیان کرو قرآن شریف اور فقہ اور حدیث اور سنت، یہاں تک کہ گھروں میں بھی قرآن کا درس، حدیث کا درس، فقہ کا درس، دکان میں بھی، مارکیٹ میں بھی، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، اسپتال میں بھی، ہر جگہ. تبلیغ تو 1% بھی نہیں، کہاں ہے؟ یہ تو گئے وہ دھیان دے، یہ تبلیغ ہے، اس سے اسلام یہاں پہنچ رہا ہے. وہ تو دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، چلو اور کچھ نہیں تو یہ ہو. تبلیغ تو مشکل ترین کام دنیا کے اندر تبلیغ ہے، کیونکہ ایک کافر کو مومن بنانا ہے، ایک فاسق کو نیکی کی تعلیم دے رہے، ایک بے نمازی کی نماز زندگی میں خلل ڈال رہا ہے، آپ انہیں پابند کر رہے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھے، جب پڑھنے لگے گا جماعت میں آئے، جب جماعت میں آئے کہ صفوں کی پابندی کرے، جب اس کی پابندی کرے کہ آگے پیچھے سنتیں پڑھ لے. نظام حدیث شریف میں ہے، اگر آپ کے کہنے سے کسی ایک کو بھی فائدہ پہنچا، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کو حاصل ہو گیا. لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اور محدثین و مفسرین کہتے ہیں کسی کو سمجھ آنا، آپ کی بات قبول کرنا، آپ کی غلامی اختیار کرنے کے مترادف ہو، یا کرام کرے گا، خوش ہوگا. اللہ اللہ، میں ہیرات میں وہاں کے اس زمانے کے گورنر کا مہمان تھا، وہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کے بہت آگے پیچھے ہوتا تھا، جب بھی وہ آتا گورنر صاحب فوراً خیال رکھتے بہت زیادہ. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں مسعود کے جیل میں تھا، اور اس دن میرا ذبح ہوا ہونا تھا کہ اس دن یہ آیا اور اس نے فلاں بزرگ کو فون کیا، وہاں سے فون آیا مجھے جڑوایا، ورنہ میرا کام ہو چکا تھا. تو میں نے کہا اب یہ زندگی بھر اس کا خیال رکھے گا کہ بھائی اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. آپ نے اس کو گناہوں سے بچایا, وہ بچنے لگا. آپ نے اس کو استغفار سکھایا, اس کی زبان تر رہنے لگی. آپ نے کئی قسم کے زندگی کے رنگ ان کو سمجھائے کہ یہ حلال اور یہ حرام, یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے. وہ اس پہ چل بھی پڑا, بہت بڑا کام ہو گیا, بہت بڑا کام ہو گیا. اور تبلیغی دوست اس میں کوشش کرتے ہیں جو ان کا بس چلے, وہ بھی ہمارے جیسے معذور و کمزور ہیں. معاشرے میں حدیث میں ہے کثر الخبث, جب خباثت بڑھ جائے گی پھر پاک لوگ اور پاکوں کی پاکی کمزور پڑ جائے گی. بالکل, اور یہی الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا لا یدر القاتل بما یقتل, قاتل کو پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے. بھائی مار رہا ہے, جماعت کا حکم ہے. دہشت گردوں نے اس کو مامور کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کسی کو گزرنے نہیں دینا. ولل مقتول بما یقتل, جو مارا گیا وہ بھی حیران ہے کہ مجھے کس وجہ سے مارا, نہ میری دشمنی, نہ میں نے کچھ بگاڑا, نہ میں نے کوئی چوری کی, نہ کوئی ایسا برا کام کیا, کس جرم میں مجھے مارا جا رہا. فرمایا کہ کثر الخبث, خباثت بڑھ گئی, تم پر غالب آ گئی. خیر کے کاموں کا ساتھ دینا, خیر کے کاموں کو آگے بڑھانا, خیر کے مراکز کو ترقی دینا, خیر کے آشناؤں کی حمایت کرنا, خیر کے پاسداروں کی زبان اور راستے کھلے رکھنا, اس کی کوشش کرنا, یہ خباثت کے راستوں کو تنگ کرنے کا طریقہ ہے. سچے پیغمبر صداقت کے ساتھ تشریف لائے, کتنی جنگیں لڑی گئی, کتنا جہاد ہوا ہے, چھوٹی بڑی. ابن عبد البر نے جو جمع کیا ہے چھوٹی بڑی, آپ کے حکم سے, آپ کی موجودگی میں, آپ کے زمانے میں, آپ سے متعلق 120 کے قریب تو لڑائیاں لڑی گئی صرف 10 سال کے عرصے. پورے جزیرے میں آپ نے صفائی ستھرائی کرائی ہے. یہ کمکل لوگ باتیں کرتے ہیں, تلوار سے نہیں پھیلا ہے. تلوار کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ سبزی ہاتھ سے کاٹتے ہیں کیا؟ آپ گوشت جو ہے نا اپنی انگلی سے کاٹ لیتے ہیں. ضرورت ہے, ذبح کرنے کے لیے چھرا چاہیے. جب ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے کہ دوائی, کیپسول, ڈرپ, انجیکشن, تمام چیزیں ناکام ہو گئی, وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا. آپ اس سے جا کے کہیں کہ آپریشن کرے لیکن کاٹے نہیں, وہ پاگل ہے. لٹائیں گے, بے ہوش کریں گے, اس کا سینہ چاک کریں گے, اس کا دل باہر نکال, کیا کیا طریقے. حفظنا اللہ وإياكم, اللہ اپنے فضل و رحمت سے حفاظت فرمائے ہمارے بھائیوں پر. معاشرے پر یہ مسائل آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کوئی نئی بات. جس طرح ایک ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ اس پوڑے اور پھنسی کو اگر ٹائم پر نہیں کاٹا گیا تو صرف یہ ہاتھ نہیں پورا جسم خطرے میں ہے, اسی طریقے سے جب انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے قوموں اور قبیلوں کا پتہ چل جاتا کہ اب یہ اوروں کے لیے رکاوٹ ہے ایمان لانے میں, تو پھر انبیاء علیہ السلام بھی اذن خداوندی ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے. از خود کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جہاد تب ہوگا جب دارالافتاء کہے, امیر المومنین کہے. ایسے ایک آدمی دوسرے کو مارے تو یہ جہاد ہے, تو پھر مار داڑ کس کو کہتے ہیں؟ غلط اعمال و غلط روش کا نام جہاد رکھنا, جہاد کے حسین عنوان کو متہم کرنا ہے. جہاد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو, ان کی خیر خواہی ہو. 100 سال گزر گئے, پہلی صدی مکمل ہو گئی, 101 ہجری ہے. اوہ, فساد تو لمحوں میں ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, ایک آدمی کی جان تو ایک ہی وقت میں لے لی, لیکن یہ پیدا کب ہوا تھا, پلا بڑا کب ہے, کتنا زمانہ گزرا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. پہلی صدی پوری ہو گئی 101 ہجری ہے، اور پہلا خلیفہ جنہیں عمر ثانی کہا گیا اور کہتے ہیں اس امت کا پہلا مجدد عمر ابن عبدالعزیز مروانی، وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہیں. سیکرٹری آیا کہ ایک خاتون آئی ہے بالکل زیورات سے جھڑی ہوئی ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. آپ نے پوچھا اکیلے آئی کہاں سے؟ کہا یمن سے. کہا ایک فاصلے پر تم بیٹھ جاؤ، ادھر فلاں وزیر کو بٹھاؤ اور پیچھے میری پیچھے بی بی کو بٹھاؤ، کیونکہ کسی اجنبیہ کے ساتھ تنہائی کرنا حرام ناجائز. اس سے پوچھا بی بی کوئی مرد نہیں تھا جو ساتھ آ جاتا؟ کہ مرد سارے مارے گئے. توبہ توبہ استغفر اللہ، کوئی رہا ہی نہیں. ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اب جو تو چلی ہے صنعاء سے یہاں تک پہنچی ہے، راستے میں کوئی خطرہ کوئی پریشانی؟ فرمایا اس عورت نے کہ ایسا خیال بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہے گا. پوری فضا اسلام کی ہے اور قرآن کی ہے، ایمان والوں کی ہے. وہ کفر اور اس کی ذلتیں، جہالت اور اس کے فسادات، وہ سب ختم ہو چکی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز پھوٹ پھوٹ کر روئے اور یہ حدیث پڑھنے لگے کہ ہمارے سچے پیغمبر نے کہا تھا ایسا وقت آ جائے گا جب خیر غالب ہو جائے گی، ایمان و اسلام والوں کی برکت عام ہو جائے گی، یہیں برے لوگ اچھے ہو جائیں گے، اور تئی قبیلے کے دوار جو ہے ڈاکو وہ راستوں میں کھڑے ہو کر حفاظت کریں گے، اور ایک خاتون صنعاء سے روانہ ہوگی یہاں مدینہ پہنچے گی. لا تخافوا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کا خوف اس کو نہیں ہوگا. آج ہم عاجز اور مساکین پریشان حال اپنے اس بہترین شہر جو علم کا شہر ہے، ایمان کا شہر ہے، خوشیوں کا شہر ہے، کتنے جنازے دیکھتے ہیں، کتنی لاشیں دیکھ رہے ہیں. ایک مہمان میرے پاس آتے آتے میں نے پوچھا کہ آنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، فلاں موڑ پر اتنی لاشیں گر گئی، میں نہیں آ سکتا. استغفر اللہ. خدایا اپنا خاص فضل احسان مہربانی شامل آل فرما، اور رب کریم ہمیں اپنے برے اعمال پر توبے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے اعمال و نیکیاں نصیب فرما جن سے آپ خوش ہو، اس شہر سے، اس صوبے سے، ملک سے، صوبہ سرحد سے اور مسلمان ملکوں سے. خدا اپنی ناراضگی اور عذاب واپس لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه البغوی فی شرح السنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی کن احب الی من والده وولده والناس اجمعین، رواه الشیخان. وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ، قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولی ولائمۃ المسلمین. وفی روایہ ولعامتہم، اخرجہ الشیخان وبعض الطرق توجد في كتب أخرى من معتبرات هذا الشأن. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيدنا سيد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في مسنده. وقال الأسقلاني بسند جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أبو بكر في مصنفه. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. اعلان کے باوجود آگے آنے والے خیال نہیں رکھتے اور نمازیوں کے سامنے گزرتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. انسانیت سے نکلا ہوا فعل ہے کہ ابھی ابھی اعلان ہو رہا ہے کہ نمازیوں کے آگے نہ گزرو، پھر آپ گزر کے بیٹھتے ہیں. آپ کو اس مجلس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، محروم اور بد نصیب ہوں گے. یہ مسئلہ تو ایک دفعہ سنا جائے، عمر بھر یاد رکھا جائے کہ بھئی کسی نمازی کے آگے نہیں گزرنا ہے، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں. پوچھا ہے کہ مقدم مسلم میں لکھا ہے، حسن بصری نے ایک صحابی کی زیارت کیا، وہ مقدم مسلم میں بعض باتیں ایسی کمزور آئی ہے، پتہ نہیں آپ نے کون سا مقدمہ دیکھا ہے. بعض ائمہ کو کم اطلاع ہے. حسن بصری تو بعض موقعوں پہ کہتے ہیں کہ مجھے 200 صحابہ سے لقاء و سماع ہے، ان میں حضرت انس تو ہے ہی، حضرت علی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین کا بھی نام لیتے ہیں. مخترم مکرم استاد میں ایک مطلب پوچھتا ہوں کہ اگر وہ بچہ مختون پیدا ہو جائے، اگر مختون پیدا ہے اور پورا ختنہ ہے، وہ عضو مختون ہی معلوم ہو رہا ہے تو دوبارہ ضرورت نہیں ہے. عموماً اسی طرح نشان ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دوبارہ کیا جاتا ہے. ہمارے علاقے میں این جی اوز والے پیدا ہوئے اور وہ لوگوں کو کھانے پینے اور دیگر ضروری کے سامان دیتے، کہ ان سے لینا جائز ہے یا نہیں. اب اگر ان سے کوئی عقائد کا خطرہ ہے دین اور مذہب کا، پھر نہ لے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی مدد کے لیے بنا کے بھیجا ہے اور آپ کے دین اور عقائد کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بے شک لے سکتے ہیں. حضرت اقدس کی، حضرت بن نوری کی شرح بخاری کا نام ابھی تجویز نہیں ہوا ہے، مسودہ کی شکل میں ہے. پوچھا ہے کہ میرا بیٹا جن کی عمر 14 سال ہے حفظ کر چکا ہے اب وہ گھر پر تراویح پڑھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 15 سال سے کم کا بچہ امامت نہ کرے تراویح میں بھی، اور 15 سال کی عمر ہو جائے تو صرف تراویح میں امامت کر سکتا ہے، وتر اور فرض اس سے بڑا آدمی پڑھائے جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو. تاہم اگر 15 سال کا ہے اور بڑا لگتا ہے، مثلا داڑھی آئی ہوئی ہے، آواز بڑی ہے اور اس پر بچپن کے کچھ آثار نہیں ہے، تو کمزور قول کے مطابق فرض اور وتروں کی بھی امامت کر سکتا ہے، جبکہ تراویح کے تو کر ہی لے گا. البتہ 14 سال کے بچے کے بارے میں احتیاط یہ ہے کہ 1 سال مزید صبر کیا جائے. لکھا ہے کہ دیوبند میں دستربندی کے طور پر ہری پگڑی کیوں دی جاتی تھی؟ کیونکہ ہری پگڑی والے دجالین پیدا نہیں ہوئے تھے، اور جب ناکارا لوگ پیدا نہ ہوں تو ان کے اشباح یا اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہیں دیوبند ہے اور ہم سب اہل دیوبند ہیں، کسی ایک جگہ کوئی ہری پگڑی تقسیم کر کے دیکھے تو یہ سوال خود ہی جواب اس میں موجود ہے. فتاوی محمودیہ بالکل غیر معتبر ہے، امداد الفتاوی حکیم الامت کا بہترین کتاب ہے. بعض نمازوں میں جو مخصوص صورتیں پڑھی جاتی تھیں، سورۃ جمعہ میں سورہ جمعہ اعلیٰ، اگر ان صورتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ تین تین چار چار آیتوں سے سنت تو ادا ہو جائے گی، یعنی نماز کی فرضیت ادا ہوگی، باقی سنت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ سنت پوری صورت پڑھنی ہے. علماء دین کیا فرماتے ہیں شادی کے بارے میں؟ کہ رخصتی کے پورے 2 مہینے کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام کرے. کیا یہ دعوت ہے؟ ولیمہ نہیں ہے، ولیمہ تو عالمگیری میں 3 دن کے بعد نہیں ہے. بخاری شریف میں بعض روایات سے 7 دن تک کا پتہ چلا ہے، لیکن 6 مہینے اور 4 مہینے کے بعد ولیمہ نہیں ہے. ثم تنقطع الولائم، پھر ولیمہ ختم ہو جاتے ہیں، نفس دعوت رہ جاتی ہے. قمیص کے بارے میں سنت طریقے کے عبادر فرماتے کہ کرتا، جس کو پشتوں میں ترخز والا قمیص کہتے ہیں، یہ سنت کے قریب ہے، بزرگان دین نے وہیں پہنا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف سادہ آستین وغیرہ، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں صحیح، وہ زیادہ بہتر ہے ترخز والا، اور بغیر ترخزوں کے تو یہ عام رواج ہے. اصل بات جو ہے وہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی قمیص کا کنارہ یعنی بٹن پٹی وہ دائیں بائیں پہ ہو، جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، الٹا نہ سلواؤ، وہی الٹی قمیص سے سب سیدھی کر لو. قبر میں 7 4 سوال ہوں گے، 5 سوال آ گئے. چار ہو یا 5 ہو، کامیابی ضروری ہے کہ اللہ پاک کسی ایک میں بھی ہمیں شکست نہ دے اور ہمارا انجام بخیر اور عزت فرمائے. اگر ایک آدمی کے ہاں اس کے یتیم بھتیجے ہیں اور ایک بھتیجی ہے، بھتیجی کے 2 مہینے کے بعد شادی ہے، مستحق ہے، کیا ہم اپنے بھائیوں سمیت زکات نکال کر اس میں سے کچھ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ بالغ ہے اور ان کا اپنا سرمایہ نہیں ہے اور وہ نصاب کے مالک نہیں ہے تو ان کو زکات سے تعاون کر سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ یتیم ہے، اس سے کوئی مستحق نہیں بنتا. یتیم اپنے مال کا، اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے. اتنا آگے آنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ آگے چلتے آ رہے ہیں؟ کسی نے بلایا ہے آپ کو یہاں؟ کیا شرم و حیا ختم ہو چکی ہے؟ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. عرض یہ ہے کہ جہاں تک میں نے سنا ہے علماء کرام سے پگڑی کے بارے، وہ یہ کہ امامہ باندھنا لباس کے سنت میں سے، نماز کے سنت میں سے نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ فقہ کی کتابوں میں ہے تستحب الصلاۃ فی 3 اصحاب، نماز سنت ہے، مستحب ہے 3 کپڑوں میں، امامت و ازار و ردائے، مجمع الانہر، ملتق الابہر، فتاوی شام، بدائے و ثنائے، سب بھری پڑی ہے. کہ نماز کے لیے پگڑی کا استعمال سنت ہے، یہ بات اگر کہیں بھی کہی تو کمزور بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ لباس کی سنت ہے یا نماز کی. اگر نماز کی سنت ہے تو اس کا فائدہ یہ کہ صرف نماز کے وقت ہونا چاہیے، جبکہ عام معمول یہ ہے کہ ویسے بھی سنت ہے. تو جنہوں نے کہا ہے کہ لباس کی سنت ہے انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا، اگر انکار کیا ہے تو غلط کیا ہے. یوں کہے کہ نماز کی بھی سنت ہے اور لباس کی بھی سنت ہے، یہ درست اور صحیح ہوگا. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب العمائم، امام ترمذی نے باب قائم کیا باب عمائم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر کی کئی پگڑیاں تھی. تو پگڑی کا ثبوت تو اصح میں ہے، آگے فضیلت گو ضیاف میں ہے، تب بھی اس کو ثواب احیاء سنت کا ملے گا. احادیث عمائم کے صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ فقہاء کرام نے ان کو تسلیم کیا ہے اور ان کا ثواب بھی بیان فرمایا ہے، کیونکہ کبھی کبھی حدیث اس لیے صحیح ہوتی ہے کہ امت نے اس کو قبول کیا ہوتا ہے. تدریب الراوی جلد اول صفحہ 128 پر ہے. وقد يحكم للحديث بالصحة اذا تلقته الامة بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر قائم دائم، امین. اچھا جی، انسان تراوی پڑھا سکتا ہے؟ انسان ہی تو پڑھائے گا، کون پڑھائے گا؟ پہلی 10 رکعت میں ایک انسان، دوسری 10 کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں اس قسم کی عادات ٹھیک نہیں ہے. اگر دو بھائی ہے اور ایک ہی مصلی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر ایسے کوئی ضرورت شرعی موجود ہے ٹھیک ہے، ورنہ ایک ہی حافظ پوری پڑھا لے یہ بہتر ہے. آج کل بدعتیوں نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بشر مانتے مگر اپنے جیسے نہیں. ان کے بڑے نے تو بشر کہنے کو کفر لکھا ہے. آج ہی میں نے ان کی تفسیر کی عبارت طلبہ کو لکھوائی ہے. چلو آہستہ آہستہ اور دین بھی قبول کرے تو مہربانی ہے. 40 روز استغفار کے وظیفہ جو آپ بتاتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید والے وظیفہ کو اجازت فرمائی اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا سہایتا دیر ہمارے سر پہ قائم، امین. جزاکم اللہ خیر. 15 شعبان کی جو نوافل عملیات رائے جو ان کی حقیقت کیا ہے؟ مخصوص اعمال 15 شعبان کے علماء دین کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، یہ موضوع کمزور ہے. عام طریقے سے عبادت ثابت ہے. عید کے دن قبرستان جانا ثابت ہے. غار میں جس سانپ نے ابوبکر کو ڈسا تھا، یہ کون سا سانپ تھا؟ یہ تو ابوبکر صدیق سے پتہ کرنا پڑے گا. سانپ تو سانپ کون سا تھا، کیا مطلب ہے؟ ایک سانپوں کی قسم ہے نا، سب سے خطرناک جو ہے وہ تو کوپرا ہے جو نیولے کو قتل کرتا ہے. اجدہا ہے، کلالے ہے، پیسسرے ہے، کئی قسم کے بلائے ہیں، بلا ڈالو. حضرت زازان سے مروی ہے کہ آپ نے چاش کی نماز پڑھی اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی، نہ مغفر لی ہوئے تو بالیہ ان نے کان تک ہوا. کوئی بات نہیں، مناسب ہے، پیارے الفاظ ہیں. اور اس میں زازان کو ضعیف ہے، لیکن بہرحال روایت اور طرق سے معید ہے. مکتوب بین عینیہ آئے سمر رحمت اللہ. عبدالرشید نعمانی نے مقدمہ ابن ماجہ میں اس کو موضوع کہا ہے. تاہم کبھی کبھی موضوع ضعیف پر بولا جاتا ہے. مشکات میں 20 روایات ایسی ہیں یا 24 جن کو البانی وغیرہ نے موضوع کہا ہے. کچھ روایت پر بحث بھی ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے، صرف ضعیف ہے. ابن صلاح کے مقدمے میں ہے کہ شر الموضوع الضعیف، بدترین موضوع ضعیف بھی ہے. مثل اول کے وقت زور کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. صحیح، مثل اول پہ تو زور پڑی جاتی ہے، مثل ثانی میں اوروں کیا ختم ہوتا ہے اور اثر شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں مثل اول ثانی دونوں زور ہے، اور مثل ثالث میں اثر ہوگی. بدعتیوں کا ذبیح حلال ہے یا حرام، جو بدعتی حد کفر کو پہنچ چکا ہے اس کا ذبیح مردار ہے، یہی حال بقیہ نکاح وغیرہ کا ہے، اور جو فسق و فجور میں ہے کفر کی حد تک نہیں ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں درست ہیں. مسجد میں کنگھی خلاف ادب ہے کیونکہ بال جھڑتے ہیں، قصدن بال جھڑانا مسجد میں ناجائز ہے. نماز کے سجدے میں کچھ نہ پڑھتے کے باوجود سجدہ ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے. اگر آیت سجدے کی قرآت یا سماعت کے فوراً بعد سجدے تلاوت کی ادائیگی ممکن نہ ہو، بعد میں بھی واجب رہے گی. جب بھی سجدے میں جائے گا یا رکوع میں نیت کر لے، بغیر نیت کے بھی ادا ہو جائے گا. تکبیر و اذان کے جواب محمد رسول اللہ خلاف سنت ہے، اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھتے وقت اگلے بندے کی پیٹ ہو کوئی حرج نہیں. قرض دی ہوئی اس رقم کا جس کی واپسی تقریباً ناممکن ہو، کیا اس پر زکات کی نیت ہوگی؟ اگر وہ آدمی تسلیم کر لے کہ آپ کی رقم میرے اوپر ہے یا آپ کے پاس گواہان ہے، پھر تو زکات کی نیت سے ادا ہو جائے گی، اور اگر نہ وہ تسلیم کرتے ہیں نہ آپ کے پاس گواہ ہے تو زکات نہیں ہوگی. ڈاکٹر زائق نائک ایک بے دین انسان ہے، غیر مقلد فقہ اور اکثر احادیث کا منکر ہے. اس کا بیان شر سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس کا بیان سننا معصیت اور فسق و فجور ہے. اس کو مغرب نے علماء کے خلاف کڑا کیا ہے، وہ مغربی زرخرید ایجنٹ ہے. ہم اپنے بچے کا نام محمد عباد رکھنا چاہتے، درست اور صحیح ہے. میں اور میرا بھائی ایک جگہ 23 روزہ تراویح سنا دے رہے، لیکن اس سال ہم سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم اعتکاف کے دوران تراویح پڑھانے کے لیے مسجد سے جائر نیت کر کے جا سکتے ہیں؟ سب مولویوں سے نہ پوچھو، اکثر کو مسائل معلوم نہیں، غلط بتائیں گے آپ. بس جب ایک جگہ سے پوچھ لیا تو اسی پہ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کا علم کا فیضان ساری دنیا میں عام فرمائے، آمین. جزاکم اللہ خیرا. ایک سال میرے بچی کی شادی ہوئی حضرت جذبے سے شاپتنی کے، جب سے اس کا شوہر پڑھتا رہتا ہے اور گھر والے بھی، حضرت میں اپنی بچی کے لیے بہت پریشان رہے، بہر اللہ اسے آرام سکون دے. مفتی صاحب کے حضور اقدس کا سایہ مبارک تھا، یعنی سایہ تھا، سایہ نہ ہونے والی حدیثیں کمزور ہیں. میری چوٹی ہمشیرے کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے اللہ پاک بخشش فرمائے. میری ہمشیرے کی زندگی میں جو نماز قضا ہوئی وہ ان کی طرف سے آپ فدیہ دے تو بہتر ہے. آپ کے علم اور آپ کے عمل میں برکت دے. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے پاکستان سے باہر، اس کی کمر میں تخسخ درد ہے، اب سے التجا کا درمندانہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے. درجہ ساتھ سے طالب علم اور طلبہ کو بیاض والا قرآن نہیں ملا ہے، اس کا اس مجلس سے کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. جنہوں نے اپنے اموات کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے اپنے بچیوں کے مستقبل اور سسرال کے گھر میں پریشانیوں کا بتایا اللہ ان کے لیے وہ گھر جنت بنائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ